أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند کر، عزیزان گرامی، ہمارا موضوع گفتگو ہے عادل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام، اور یہ موضوع برائے عنوان بحث نہیں ہے، یہ بحث برائے زندگی ہے، یہ عنوان برائے آگہی ہے، یہ سعی ہماری برائے نجات ہے، اور اس عنوان پر غور و فکر کی جو فضا ہمیں مکتب میں حسینی میں ملتی ہے کہیں اور نہیں ملتی. قیام حسینی، انقلاب حسینی، جہاد حسینی، اصلاح حسینی، مکتب حسینی، اس کا خلاصہ ہے قیام عدل. حضرت سید الشہداء امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے سفر کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. آپ اس تحریک آزاداری کو تحریک احتجاج کہتے ہیں، اور جہاد امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک طرح کا احتجاج بعض حضرات تعبیر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں احتجاج نہیں، اصلاح. اصلاح، یہ ایک اصلاحی تحریک ہے. اصلاح میں زیادہ تر پازیٹیو مفہوم ہوتا ہے، مثبت مفہوم. احتجاج میں کبھی کبھی منفی مفہوم بھی داخل ہوتا ہے. اس میں شک نہیں کہ آزاداری میں احتجاجی پہلو بھی ہے، مگر اصلاحی پہلو زیادہ ہے، اور جو دوا جتنی مفید ہوتی ہے مریض کو کبھی کبھی اس دوا سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. معاشرہ انسانی مریض ہے.
واہ واہ واہ،
معاشرہ انسانی مریض ہے، اس کا مرض بہت گہرا ہے، ناسور بن چکا ہے، سرطان بن چکا ہے، ظلم میں مبتلا ہے، بے انصافی میں مبتلا ہے، بے عدالتی میں مبتلا ہے، باطل پرستی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، اور اسی لیے اسے ذکر حسین بہت اچھا نہیں لگتا، چونکہ ذکر حسین ان تمام بیماریوں کی دوا ہے، مرض ظلم کی دوا ذکر حسین، بے عدالتی ہو بے انصافی کی دوا ذکر حسین، باطل پرستی کی دوا ذکر حسین، شرک کی دوا ذکر حسین، بدعتوں کی دوا ذکر حسین، ذکر حسین ممکن نہیں ہے کہ پیغام عدل سے منفک ہو جائے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمیں عدل شعار، ایک اور بلندر ہمیں سرکار سید الشہداء نے عادل شعاری سکھائی، عدالت شعاری سکھائی، ظلم بیزاری سکھائی. اسی لیے ان مخصوص دنوں میں جو مخصوص ہیں ذکر مولا کے لیے، ذکر ابو عبداللہ الحسین کے لیے، انہی دنوں میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. یہ عنوان بہت تہدار ہے، اور اس کا حسن یہ ہے کہ آخری لفظ بدل دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنویت میں ذرا فرق نہیں آتا، عدالت اجتماعی کے تقاضے اور حسین، عدالت اجتماعی کے تقاضے اور اسلام، دونوں عنوان کا مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے کہ حسین یعنی اسلام، اسلام یعنی حسین. اسلام کو اگر کسی محسوس پیکر میں دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھ لو، حسین کو عبارت میں دیکھنا چاہو تو اسلام کو پڑھو. اسی لیے جہاں حسین کا نام نہیں ہے وہاں اگر کوئی اسلام کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اسلام میں لطف نہیں آتا، اسلام میں وہ وزن پیدا نہیں ہوتا، اسلام میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اسلام کے وہ آثار ظاہر نہیں ہوتے، اسلام کے وہ برکات ظاہر نہیں ہوتے، اسلام کی وہ نورانیت نظر نہیں آتی جہاں حسین نظر نہیں آتے. 1400 برس کی، 1500 برس کی تاریخ عینک اتار کے پڑھیے، مخصوص رنگ کی عینک لگا کے مت پڑھیے، ان آنکھوں سے پڑھیے جو اللہ کی عطا ہے، جس میں اس کی دی ہوئی بصارت ہے، اس کی دی ہوئی بصیرت ہے، اس کی دی ہوئی بینش ہے، اس کی دی ہوئی نگاہ ہے، اس کی دی ہوئی نظر ہے، اس سے کام لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں اسلام حقیقی ہے، کہاں اسلام حقیقی نہیں. اسلام حقیقی اسی خط میں ملے گا جہاں حسین ہے، اس کے علاوہ جو کچھ اسلام ہے وہ سیاسی اسلام ہے. الہی اسلام نہیں ہے، قرآنی اسلام نہیں ہے، روحانی اسلام نہیں ہے، سیاسی اسلام. حقیقی اسلام وہ ہے جس کا پیکر حسین علیہ السلام، حسین کی ذات گرامی میں کتنی نورانیت اور کتنی تاثیر ہوگی، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے نام میں کتنی تاثیر، ان کے ذکر میں کتنی تاثیر، ان سے نسبت میں کتنی تاثیر. یہ ایک منطقی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے کہ نسبتیں اعتباری ہوتی ہیں، وجودی نہیں ہوتی، حقیقی نہیں ہوتی، تکوینی نہیں ہوتی، نسبتیں اعتباری ہوتی ہیں. لیکن محمد اور آل محمد سے اگر نسبت قائم ہو جاتی ہے اور ان کے اہل بیت کا نام لیا جائے تو ذرا بلند تر صلوات. جب ان سے نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں تو وہ نسبتیں صرف اعتباری نہیں رہ جاتی، ان نسبتوں میں ایک تکوینی اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تکوینی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک وجودی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا تجربہ اسی کو ہو سکتا ہے جو نسبت برقرار کرے، جو نسبت برقرار کرے اسی کو تجربہ ہوگا. حسین اس عالم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور حسین کے حوالے سے ہمیں عدل کے موضوع کو سمجھنا ہے. حسین کا حوالہ کیوں؟ یہ اس سوال کا جواب کل کی تقریر سے مربوط کر دے گا آپ کو. کل میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو نظام قانون ہے، نظام قانون کس لیے بنتا ہے؟ تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. قانون کے بھی بہت سے شعبے ہیں، اخلاقی قوانین ہوتے ہیں، معاملات سے متعلق قوانین ہوتے ہیں، جرائم جرم و سزا سے متعلق قوانین ہوتے ہیں، دین الہی نے، اسلام نے قوانین کے دائرے کو اور بڑھایا ہے، روحانی مسائل سے متعلق بھی قوانین وضع کیے ہیں، روحانی مسائل سے لے کر جسمانی مسائل تک، زندگی کے ہر ہر شعبے سے متعلق قوانین وضع کیے ہیں. یہ قوانین اسلام کے دامن میں، شریعت کے دامن میں جو کچھ قوانین ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بنے بنائے قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ ان قوانین کی بنیادیں ہیں، اور پھر ان بنیادوں کے بھی کچھ منابع ہیں، سرچشمے ہیں، سورسز ہیں. یہ سورس کیا ہے؟ وحی. یہ سورس کیا ہے؟ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات گرامی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت اور آپ کے اہل بیت. کس کے اہل بیت؟ کس کے اہل بیت؟ محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت نہیں، محمد رسول اللہ کے اہل بیت. محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت نہیں، محمد رسول اللہ کے اہل بیت. یہ ذہن میں رہے، بے شک محمد ابن عبداللہ ہی محمد رسول اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ کی رشتہ داریاں بہت سے افراد سے ہیں، محمد رسول اللہ کی رشتہ داریاں بہت محدود ہیں. محمد ابن عبداللہ کی رشتہ داری کوئی تاریخ میں تلاش کرے تو اچھے رشتہ دار بھی مل جائیں گے، برے رشتہ دار بھی مل جائیں گے. حضرت ابو طالب بھی ملیں گے, ابو لہب بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی تاریخ میں ابو طالب کی گنجائش تو ہے, ابو لہب کی کوئی گنجائش؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے نا فرق؟ محمد ابن عبداللہ و محمد رسول اللہ, محمد ابن عبداللہ و محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا منبع, ہمارا سورس, ہمارا سرچشمہ کیا ہے؟ وحی الہی, کتاب الہی, ذات گرامی پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر. یہ ہمارا سورس, وہ منبع ہے. انہوں نے جو کچھ فرمایا ان ارشادات کی روشنی میں, حقائق وحی کی روشنی میں, ارشادات پیغمبر کی روشنی میں, رہنمائیاں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں اس کی روشنی میں ہم نے کچھ بنیادیں درست کر لیں. ان بنیادوں کی روشنی میں احکام ثابت ہوتے ہیں. دنیاوی نظام کیا ہے؟ قوانین کا نظام تو ہے, قوانین کے مجموعے ہیں, لیکن ان کی کچھ بنیاد ہے یا نہیں؟ ہاں بنیاد بھی ہے, مبنا بھی ہے. مبنا کیا ہے؟ دستور اساسی, کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے پیچھے منبع کیا ہے, سر چشمہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا سوال ہے, سر چشمہ کیا ہے؟ جب تک سر چشمہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نہ مبنا درست ہوگا نہ قانون. جب تک سر چشمہ درست نہ ہوگا, اور اس کی میں مثال عرض کر دوں, مثال بہت محسوس ہے. مثال کیا ہے؟ اسی بحث کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. میں تلاش کر رہا تھا کچھ دیر قبل کہ دیکھوں اہل دنیا عادل اور بے انصافی, بے عدالتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عادل کی تعریف کیا ہے, ظلم کا سبب کیا ہے اس دنیا میں, جسٹس کے مقابلے میں ان جسٹس کا سبب کیا ہے, بے انصافی بے عدالتی کا سبب کیا ہے. حالانکہ یہ جلدی ایک بحث آگے بڑھ گئی, ابھی تو عادل کی تعریف ہی میں بہت گفتگو کی گنجائش موجود ہے. ڈیفینیشن عادل کی, جسٹس کی بہت بحث چاہتی ہے. لیکن اس دنیا میں ظلم یا انجسٹس کا سبب کیا ہے؟ تو ایک سروے میری نظر سے گزرا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی یہ سوالات کیے گئے لوگوں سے, ایک بڑی آبادی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کے نزدیک ظلم کا سبب کیا ہے. تو جواب دیا گیا کہ انجسٹس is caused by human nature and will never end until the human nature changes. یہ بے انصافی کا سبب کیا ہے؟ human nature. 80% لوگوں کا یہ جواب ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ فطرت انسانی نہ بدل جائے. human nature کا فطرت انسانی تو کہیں گے آپ؟ 80% لوگوں نے یہ کہا ہے جو کہ غلط ہے. آپ کہیں گے غلط ہونے کا, آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا غلط ہے. 80% لوگوں کی بات, اور بھی دنیا کے تعلیم یافتہ ممالک میں, امریکہ میں, کناڈا میں, یورپ میں, تعلیم یافتہ تو وہی ہیں. بعض باتیں میں کہتا ہوں اور آپ لوگ ہنسنے لگتے ہیں مجھے, اس کا سبب جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. تعلیم یافتہ ترقی یافتہ ممالک میں 80% لوگوں کا جواب یہ ہے کہ بے انصافی کا سبب ہیومن نیچر ہے. جیسے ہی میں نے یہ جواب دیکھا ہنسی بھی آئی اور فوراً میں نے کہا غلط. آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں غلط ہے جواب. اور آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ غلط ہے؟ ایک سوال ہے اسی میں دلیل بھی پنہا ہے, جواب بھی پنہا ہے, استدلال بھی پنہا ہے. اگر دنیا میں بے انصافی اور ظلم اور بے عدالتی کا سبب فطرت انسانی ہے تو عدل و انصاف کی طلب کس چیز کی آواز ہے؟ اگر ظلم فطرت انسانی کے سبب سے ہے تو عدل کی طلب کس کی آواز ہے؟ کیا عدل کی طلب شیطانی آواز ہے؟ عدل کی طلب بھی فطرت انسانی کی طلب ہے. عدل فطرت انسانی کی طلب ہے. اب اس 20% کے جواب کو درست سمجھا جائے یا 80% کے جواب کو؟ یہی قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اکثریت جانتی نہیں. صلوات پڑھ دیجیے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فطرت گناہگار نہیں ہے, فطرت گناہگار نہیں ہے. یہاں سے کئی بحثیں جڑ جاتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی بعض شاعرانہ تصورات اتنی جولیدہ بیانی سے یا اتنے وزن کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے اصرار کے ساتھ اور اتنی تکرار کے ساتھ یعنی مقرر پیش کیے جاتے رہتے ہیں کہ سادہ لوح عوام اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں. اور سادہ لوح کہہ کر میں نے اس کو ذرا سبک کر دیا, ورنہ اچھے خاصے لوگ اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں, شاعری کو فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں. ایک عام سا فقرہ مشہور ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے. اسے اتنی بار کہا گیا, اتنی بار کہا گیا, اتنی بار کہا گیا کہ بعض اچھے خاصے دانشمند, دانشور, مفکر وہ اسے ایک حقیقت سمجھنے لگے. میری گفتگو ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں, عزیز خاطر ہیں, دانشمند ہیں, قانون داں ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت صاف باطن بھی ہیں. مگر ایک بار گفتگو ہو رہی تھی, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی گفتگویں نقل کرتے ہوئے. گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ فرمایا ہے اور حضور نے یہ عمل انجام دیا ہے, اور ظاہر حضور معصوم ہیں اور ان کا عمل اور ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے, تو ان کا یہاں ٹھہر جائیے. حضور معصوم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ حضور بہرحال انسان ہیں, حضور بشر ہیں, اور انسان تو الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے. انسان کی تو فطرت میں خطا ہے. اللہ, انسان کی فطرت میں خطا ہے. اور چونکہ حضور بھی انسان ہیں نعوذ باللہ, اس لیے حضور کی فطرت میں بھی خطا ہے نعوذ باللہ. اور اس لیے ان کی عصمت کا میں قائل نہیں ہوں, ان کا قول نقل کر رہا ہوں نعوذ باللہ. واقعا میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اب تو اس گفتگو کو تقریباً 2-3 سال گزر چکے ہیں, اس لیے جب نقل کرتا ہوں تو وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی. اس وقت میں نے برجستہ ان سے کہا کہ دیکھیے یہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان, انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے, یہ ایک شاعرانہ مقولہ ہے, یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے, یہ فلسفہ نہیں ہے, یہ کوئی آیت نہیں ہے منزل من اللہ. یہ تو لوگوں نے ایک اچھی سی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. جہاں کوئی غلطی ہوئی, جہاں کوئی بھول چوک ہوئی, جہاں کوئی خطا سرزد ہوئی, کوئی لغزش ہوئی, تو معذرت کے طور پر کیا کہیں؟ بعض حضرات کو معافی مانگنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے فوراً معافی مانگے. معافی مانگ لینے سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے, کوتاہ نہیں ہوتا, اس کی انسانی عظمت بلند ہوتی ہے, انسانی فطرت کی صفائی آشکارا ہوتی ہے, سامنے آتی ہے. تو بعض حضرات کو صاف صاف معافی مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کیا کیجیے گا, انسان تو ہے ہی خطا اور بھول کا, غلطیوں کا اور بھول چوک کا پتلا, اس لیے مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی, گویا سب گناہگار ہیں, میں کوئی مستثنا تھوڑی ہوں. یہ ایک اچھی سی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے, ورنہ یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے, کوئی فلسفیانہ مقولہ نہیں ہے, کوئی منطقی مقولہ نہیں ہے, کوئی علمی حقیقت نہیں ہے, کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے, کوئی آیت منزل من اللہ نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, ہرگز نہیں. اگر آیت کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے اگر فطرت کو پہچاننا چاہیں کہ فطرت کیا ہے, تو آیت کہتی ہے فطرت معصوم ہے, حدیث کہتی ہے فطرت بے خطا ہے. آیت قرآن پڑھ لیجئے, فاقم وجھک للدین حنیفا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بس اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو. سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے, اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس آیت کریمہ پر میں اس ممبر پر پورا ایک عشرہ گزارش کر چکا ہوں. سورہ مبارکہ روم میں ہے کہ اپنا رخ حیات, اپنی زندگی, اپنا چہرہ, اپنا رخ کر لو کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف. اس لیے کہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس, یہ وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے, لوگوں کی ماہیتوں کو, لوگوں کے وجود کو ڈھالا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ الناس, فطر الناس, فطر المؤمنین نہیں, فطر المسلمین نہیں. یہ نہیں کہ مؤمنوں کی سرشت اور مسلمانوں کی سرش جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے, نہیں, فطر الناس, جو بھی انسان ہے, جو بھی بشر ہے, وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوا ہے. اور یہ آیت ہے, اور اس کے ساتھ اگر حدیث اور روایت ملا لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ کا ارشاد گرامی, آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ولیکن ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں, کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں, کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ماں باپ ہیں, یہ ماحول ہے, یہ تربیت گاہ ہے, یہ مکتب ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ سماج ہے, یہ سوسائٹی ہے جو انسان کو خراب کر دیتی ہے, گمراہ کر دیتی ہے, منحرف کر دیتی ہے. ورنہ فطرت بے خطا ہے, فطرت بے قصور ہے, فطرت معصوم ہے. تو فطرت کی آواز عادل ہے, فطرت بنائے ظلم نہیں ہے. غلط ہے یہ جواب کہ فطرت سبب ہے دنیا میں پائی جانے والی بے انصافیوں کا. فطرت سبب نہیں ہے, اس پر بحث ابھی ہوگی. یہ جملہ بھی جو سامنے آیا, کیوں اس میں ایک مغالطہ ہے, سب یہ جملہ کہنے والے سب کے سب انٹینشنلی یہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی غلط بات غیر شعوری طور پر کہتا ہے انسان, کبھی کبھی شعوری طور پر کہتا ہے. اللہ کے ہاں سخت حساب اس کا ہوگا جو شعوری طور پر غلط بات کہے. غیر شعوری طور پر اگر غلط بات کوئی دہرا رہا ہے تو اسی حساب سے اس کے لیے حساب و کتاب ہوگا. اور اسی لیے تنبیہ کی جاتی ہے کہ کوئی بات غیر شعوری طور پہ نہ کہو, کوئی عمل غیر شعوری طور پر انجام نہ دو. میں اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر چکا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے اس ممبر سے بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. مزاج شریعت یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو تم کوئی بات نہ کہو, کوئی عمل انجام نہ دو, شک کی حالت میں کوئی عمل انجام نہ دو. ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں ہم, کل ذکر کر چکا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں, ہماری تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید کا محتاج نہیں ہے, ہمارے قیام و رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں شک ہو گیا کہ تین رکعت پڑھی یا چار, اس ذات سبحان پر کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا تین پڑھی یا چار, خلوص کے ساتھ ایک سجدہ ادا ہو جائے بس ہے, کافی ہے. لیکن یہ جو رکعتوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, سجدوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, رکوعوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, تسبیح کا حساب رکھا جا رہا ہے, یہ کس لیے؟ پھر وہی عرض کروں گا, وہی راز ہے جو شرک سے منع کرنے کا راز ہے. شرک سے کس لیے منع کیا گیا؟ تاکہ ہماری عقل میں فتور پیدا نہ ہو جائے. ان شکوک کا معالجہ بتایا گیا, علاج بتایا گیا, احکام تعلیم کیے گئے. کیوں تعلیم کیے گئے؟ تاکہ شک کی حالت میں عمل کرتے رہنے کی عادت نہ پڑ جائے. اس لیے کہ شک کے معنی ہے جہل, شک کے معنی ہے نادانی, شک یعنی جہل. جہل کی کیفیت میں عمل کرنے کی عادت نہ پڑ جائے, جو قدم اٹھے علم کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ عقل کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ وحی کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھے. جہل اور شک کی کیفیت میں جو قدم اٹھے گا وہ لڑکھڑاتا ہوا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا نقش زندگی ابھر نہ سکے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں, شک کی حالت میں عمل منظور نہیں ہے. چھوٹا سا شک, تین رکعت پڑھی یا چار, دیکھیے حکم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, توضیح المسائل کھولیے. اگر پرانی کتاب آپ کے پاس ہے تو تحفۃ العوام کھول کے دیکھ لیجیے, مگر دیکھیے دیکھیے کہ کرنا کیا ہے. بغیر علم کے عمل انجام, بغیر علم کے عمل انجام دیں گے تو وہ عمل نہیں ہوگا, عبث ہوگا, بیکار ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے, یہ ہے مزاج, کہ شک کے ساتھ عمل انجام نہ دو, علم کے ساتھ عمل انجام دو. جب علم کے مطابق عمل ہوگا, عقل کے مطابق عمل ہوگا تو وہ یقیناً عادلانہ ہوگا. بس یہاں پر گریز کر کے مطالب کو سمیٹ کر بات کو ایک منزل تک آج پہنچا دوں. عادل کی تعریف کیا میں نے عرض کی تھی, تمام کتابوں میں یہ ہے, یہ تعریف کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس کو وہاں رکھا جائے. ظلم کی تعریف اسی سے سامنے آ جاتی ہے, ظلم یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں سے ہٹا دی جائے, وہاں سے ہٹا دی گئی بس یہ ظلم ہے. بتوں کو خدا ماننا اس لیے ظلم ہے کہ بت بت ہیں خدا نہیں ہیں, پتھر ہیں, اس لیے ان کو خدا ماننا ظلم ہے. ظلم سے فطرت الہیہ کو نفرت ہے, فطرت انسانی کو نفرت ہے. یہ تعریف بھی کہاں سے آئی؟ حکما کے ہاتھ. عادل کی یہ تعریف کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عام اور عامیانہ تصور جو عادل کا ہے بہت محدود ہے, بہت محدود, بہت سطحی. ہم صرف پیسے کے معاملات میں عادل سوچتے ہیں, انصاف سوچتے ہیں, زمین جائیداد کے معاملے میں عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں, یا کہیں نزاع اور جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, اور باقی مقامات پر عادل کا تصور ہی نہیں آتا. توجہ ہے؟ لیکن عادل بہت ہمگیر حقیقت ہے, بہت تہدار حقیقت ہے. ایک حرف کا بھی زبان سے بیجا کہنا ظلم ہے, بجا کہنا عدل ہے. ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت شاعر تشریف فرمائے, حضرت باقر زیدی, کل آپ نے ان کا سلام سماعت فرمایا تھا. اگرچہ یہ ہیں آپ ہی کے وطن کے, مگر ایک عرصے سے یہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کی فطرت آپ نے دیکھ لی کیسی ہے. وہاں یہ خدمت کر رہے ہیں کہ وہاں مکتب حسینی کی آواز پہنچا رہے ہیں. پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب ان کے شاعرانہ مرتبے پہ تو گفتگو اس وقت نہیں کر سکتا, لیکن ان کے موجودگی سے بس ایک بات عرض کر رہا ہوں. شاعری کا حسن کہاں سے آتا ہے؟ خطابت کا حسن کیا ہے؟ شاعری کا حسن کیا ہے؟ کسی ادبی تحریر کا حسن کیا ہے؟ جو حرف جس جگہ ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو, جو لفظ جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو, یہ عدل ہے. اور جو لفظ, جو حرف جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں استعمال نہ ہو, یہ ظلم ہے. تو شاعری کی بیوٹی ہو, آرٹ کی بیوٹی ہو, زندگی کا حسن ہو, کائنات کا حسن ہو, ہر حسن مرہون منت عدل ہے. جو بات جہاں کہنی ہے وہاں کہی گئی تو عدل, جس وقت کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی عدل, جس وقت نہیں کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی ظلم. ہر سخن موقع ہو, ہر نقطہ مقام دارد, یہ عادل کی آواز ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے, یہ انسانی فطرت کے ذوق جمال کی آواز ہے. یہ سب عدالت کی باتیں ہیں. تو کتنا ہمگیر ہو گیا عادل کا موضوع, فلسفہ سخن سے لے کر آرٹ سے لے کر قانون تک, آرٹ سے لے کر حقوق اور قانون تک, اقتصادیات تک, ادبیات سے لے کر الہیات تک, عادل ہی عادل ہونا چاہیے. یہ ہے عادل. جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو تو عادل ہے, وہاں سے ہٹا دی جائے ظلم ہے. یہ تعریف ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ تعریف کہیں اور سے نہیں ملی ہے, یہ تعریف اسی خطیب سے ملی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ خطیب ممبر عرفان حقیقی, خطیب نہج البلاغہ, امیر المؤمنین علی ابن ابی امیر المؤمنین, امیر الکلام, امام المتقین, امام الکلام, ان سے ہمیں یہ تعریف ملی عادل کی, اور انہی سے ہمیں عقل کی تعریف بھی ملی. کسی نے پوچھا یا امیر المومنین عاقل کسے کہتے ہیں, عاقل کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں عادل ہونے کا دعویٰ تو سب نہیں کرتے, عاقل ہونے کا دعویٰ تقریباً سب کا. کوئی بھی آپ کو غیر عاقل ملیں گے تو بہت. لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ غیر عاقل ہے. ہر شخص اپنے کو, ہر فرد اپنے کو عاقل سمجھتا ہے. ہر فرد سمجھتا ہے کہ بس عاقل اس پر تمام ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص عاقل نہیں. یہیں سے نزاع شروع ہوتی ہے, ساری بے انصافی یہیں سے شروع ہوتی ہے. خیر یہ بات کا موضوع ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین عادل کیا ہے؟ فرمایا عادل یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں رکھی جائے, یہ عادل ہے. کہا عاقل کون ہے؟ کہا عاقل وہ ہے کہ ہر چیز کو جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں رکھتا ہے, وہ عاقل ہے. عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں رکھے, وہ ہے عاقل. توجہ ہے, جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں رکھی جائے, یہ ہے عاقل کا عمل. عاقل کی تعریف کی, فوراً سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا جہل کی تعریف کیا ہے؟ کہا میں نے کر دی. اگر عاقل کی تعریف سمجھ گئے تو جہل کی تعریف واضح ہے, جہل اسی کی ضد ہے. جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں رکھنا عقل, چیز کا ہٹا دینا جہل. توجہ ہے, جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں رکھنا عادل, وہاں سے ہٹا دینا ظلم. تو معلوم ہوا کہ ایک لحاظ سے عادل اور عقل کی تعریف متحد ہو گئی. جسے عادل کہتے ہیں وہی عقل, جسے عقل کہتے ہیں وہی عادل. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عادل و علم و عقل میں کوئی فرق نہیں رکھا جا سکتا. توجہ ہے, لیکن یہ بات سمجھائے گا کون؟ یہ بات بتائے گا کون؟ یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا, یہ وہی بتا سکتا ہے جو فطرت آشنا ہو. کسی اور سورس سے, کسی اور منبع سے یہ حقیقت نہیں مل سکتی. مسئلہ منبع کا ہے, مسئلہ سرچشمے کا ہے. کسی شاعر کے کلام کو سرچشمہ بنائیں گے مشکل حل نہیں ہوگی. کسی خطیب کے کلام کو آپ سرچشمہ قرار دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جاہل عوام الناس کی باتوں کو آپ سرچشمہ قرار دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وحی الہی مسئلہ حل کرے گی, یا وہ افراد مسئلہ حل کریں گے جو وحی الہی کا معصوم بہ کر رہے ہیں. جہاں وحی مجسم ہو جائے, جہاں فطرت سلیمہ مجسم ہو جائے, جو انسان کامل ہو, جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں, جو مرتضیٰ بندے ہیں, وہ بتائیں گے کہ فطرت کیا ہے, وہ بتائیں گے فطرت کا تقاضا کیا ہے, وہ بتائیں گے عادل کیا ہے, وہ بتائیں گے عاقل کیا ہے, وہ بتائیں گے عاقل کون ہوتا ہے. ورنہ ہر شخص, ہر جاہل اپنے کو عالم سمجھتا ہے, ہر احمق اپنے کو عاقل سمجھتا ہے, ہر ظالم اپنے کو عادل بنا کر پیش کرتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان جسٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دنیا میں دیکھ لیجئے, فلسطین کے قضیے کو دیکھ لیجئے, سیاسی مسئلہ اگر آپ غور فرمائیں, فلسطین کے قضیے, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والا اسے ظلم تسلیم کر رہا ہے نہیں کر رہا. یہ کون سی عدالت کی تعریف ہے؟ کون سی جسٹس کی تعریف ہے؟ کس بنیاد پر ہے قانون؟ کس مبنا پر ہے؟ مبنا کس منبع پر ہے؟ کس سرچشمے پر؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص حسن و خیر و عدل و حق کو اپنے نقطہ نظر سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہے, اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا معاشرہ انسانی کا خلفشار دور نہیں ہو سکتا, برطرف نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی ایک سرچشمہ ایسا ہونا چاہیے جو مشرق و مغرب میں فرق نہ کرے, جو گورے کالے میں فرق نہ کرے, جو اپنے پرائے میں فرق نہ کرے. ایسے سرچشمے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی سرچشمے کو وحی الہی کی شکل میں ہم پہچانتے ہیں, ایسے ہی سرچشمے کو ہم سیرت مصطفیٰ کی شکل میں پہچانتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. جب تک عادل کی تعریف, دیکھیں نا تعریف کا مسئلہ ہے, تعریف ڈیفینیشن لیں گے کہاں سے آپ؟ یہ جتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں, فریڈم, آزادی, حریت, استقلال, اختیار, امن, عدالت, حقوق کی بحث, کتنے اچھے الفاظ ہیں, ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں اور ہر زبان پر ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کی تعریف کہاں سے لیں ہم؟ یہ عادل کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, وہ عادل کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, یہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, وہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. اور اب تو دور عجیب و غریب ہے, اب لوگ غلامی کو آزادی کہتے ہیں. وہ غلامی کا دور تاریخ میں جو بہت تاریخ دور کہلاتا ہے, وہ ایک اعتبار سے بہت اچھا دور تھا, اس میں افراد غلام ہوا کرتے تھے. اب تو پوری پوری قومیں غلام ہو جاتی ہیں, پورے پورے ملک غلام ہو جاتے ہیں. آزادی دلائی جاتی ہے غلام بنانے کے لیے, غلام بنایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم آزادی دے رہے ہیں. اور ہمارے بے اختیار بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم با اختیار بنا رہے ہیں, غیر مستقل بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم استقلال عطا کر رہے ہیں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. اور پھر میڈیا ہے, پھر جناب والا اخبارات ہیں, ٹیلی ویژن ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, جو کچھ ہے, اور بکے ہوئے قلم, بکے ہوئے خطیب, بکی ہوئی ذہنیتیں, بکے ہوئے دانشور, بکے ہوئے مصنفین. وہ حسن کو خیر, خیر کو حسن, کو قبح, قبح کو حسن, حق کو باطل, باطل کو حق بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اس طرح یہ یلغار ہے کہ عام آدمی تو کیا, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, حق کو باطل, باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. اور جب ایسا ہونے لگے کہ معاشرے میں حق کی پہچان مشکل ہو جائے تو قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایسا ہو جائے تبھی قربانیوں کی ضرورت پیدا ہوتی. لیکن ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں اس وقت, عجیب و غریب جملہ ذہن میں آ گیا ہے, قربانیاں پیش کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, پیش کر نہیں سکتے, دل میں نیت ہوتی ہے, کر نہیں سکتے, سکت نہیں ہے, استعداد نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, وہ ہمت, وہ حوصلہ نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہے, نیت ہے. اور کبھی کبھی سب کچھ ہوتا ہے, حالات نہیں ہوتے قربانی پیش کرنے کے, حالات نہیں ہوتے. اب ایک جملہ, بس اس جملے کی قدر کیجیے گا, قربانی حسین, قربانی سید الشہداء کی ایک عظیم تاثیر یہ ہے کہ خود ذکر قربانی حسین میں وہ تاثیر ہے جو بڑی بڑی قربانیوں میں نہیں ہے. <تصفح)>
عملاً قربانی میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ذکر قربانی حسین میں. جب حق و باطل میں التباس ہونے لگے, جب پہچان مشکل ہو جائے کہ یہ حق ہے یا باطل, ذکر حسین کر کے دیکھو, سمجھ میں آ جائے گا یہ حق ہے یا باطل. اس لیے یہ تحریک عزا زندہ کیوں ہے, یہ زندہ کیوں ہے, یہ باقی کیوں ہے؟ خدا آپ سب کو کی عمروں میں برکت عطا کرے. اور جو لوگ فرش عزا پہ آنے کی سعادت نہیں رکھتے, انہیں پروردگار فرش عزا حسین تک آنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ فرش عزا حسین ذہن و ضمیروں کی تربیت کرتا ہے. یہاں آ کے نظر آتا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. جو یہاں کبھی نہیں آئے وہ اس لذت سے آشنا نہیں ہے, انہیں حسین کی معرفت نہیں ہے. جنہیں حسین کی معرفت نہیں ہے انہیں قرآن کی معرفت نہیں ہے, انہیں اسلام کی معرفت نہیں ہے. غور کیجئے گا اس پر. حسین مجسم اسلام, حسین مجسم قرآن. قربانی حضرت سید الشہداء کے ذکر میں یہ تاثیر ہے. اور اسی لیے اس کی دلیل, تاریخی دلیل, اگر اس ذکر میں کوئی تاثیر نہیں ہے تو دنیا کی جتنی باطل حکومتیں ہیں انہوں نے اس ذکر پہ پابندی لگانے کی کوشش کیوں کی؟ دیکھ لیں بھائی, ذکر بے اثر ہے, بے اثر ہے تو پھر پابندی کیوں؟ اس دور بنو امیہ سے لے کر ابھی جو دور گزرا ہے صدام شقی کا, اس دور تک کربلا میں حسین کا ماتم نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ نام حسین, ذکر حسین, فضائل حسین, مصائب حسین, واقعہ کربلا دہرانے میں کیا تکلیف ہے؟ ارے آپ تمام دنیا کی تاریخ دہراتے ہیں, حسین کی تاریخ دہرانا بدعت ہے. ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں یونیورسٹیز میں؟ پڑھا جاتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, سمپوزیمز ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, بحثیں ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہر موضوع جائز ہے. ہیومن ہسٹری پر ڈسکس کرنا, کلچرل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, پولیٹیکل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, سائنٹیفک ہسٹری پر ڈسکس کرنا, اکنامک ہسٹری پر ڈسکس کرنا, سوشل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, ہر طرح سے تاریخ ڈسکس کرنا جائز ہے, حسین کی تاریخ ڈسکس کرنا بدعت. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ حسین وہ سرچشمہ ہے جو عادل کو ظلم سے جدا کر دیتا ہے. حسین وہ منبع ہے. آپ کسی بھی معاشرے کی تاریخ زیر و زبر کر دیں مگر حسین کا ذکر درمیان میں آ جائے گا تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہر دور میں اس ذکر پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئیں, مگر اس ذکر کی تاثیر اگر دیکھنا ہو تو اسی قوت میں دیکھ لیجیے. یہ تمام پابندیوں کے باوجود یہ ذکر باقی ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیوں پھیلتا چلا؟ جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے یہ بھی بڑھ رہا ہے. دیکھو تو صحیح, جیسے جیسے دنیا کا ظلم بڑھتا جائے گا ذکر حسین آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ذکر ذکر نہیں ہے, ایک لشکر ہے الہی, قوت ہے, قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہی ذکر تربیت کرے گا اس معاشرے کی جو حسین کے اس فرزند کا استقبال کرے گا جو قیام عادل کی ضمانت ہے, جو خنکی چشم مصطفیٰ ہے, جو خون کی چشم مشیت ہے، جس کے ظہور کی مشیت منتظر ہے، جس کے ظہور کے لیے قدرت منتظر ہے، قرآن منتظر ہے، اسلام منتظر ہے، خداوند سبحان منتظر ہے، قیام عدل کے لیے وہ مہدی برحق، آئے گا اور آ کر دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا. کس کا وعدہ ہے یہ بات؟ حالانکہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ بات اس منزل تک آ گئی تو بس ایک جملہ کہہ دوں، ہم کیوں منتظر ہیں حضرت حجت حضرت مہدی؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ تمام مسلمانوں میں کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحیح السند حدیثیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری ذریت سے، میرے اہل بیت سے، میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ایک مہدی برحق نہ آ جائے، جو آنے کے بعد دنیا میں ایک بلند تر صلوات پڑھے. دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور و ستم سے بھر چکی ہوگی. یہ حضور کا ارشاد موجود ہے. اب اگر کوئی محمد رسول اللہ کو قبول کر چکا ہے تو اس ارشاد کو جھٹلا کیسے سکتا ہے؟ اس پیغمبر کی یہ بات ہے جس کی ہر پیشین گوئی درست ثابت ہوئی.
سبحان اللہ
یہ پیشین گوئی بھی ہے اور درست ثابت ہو کر رہے گی، اس لیے ہم منتظر ہیں. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ تو درمیان میں جملہ آ گیا کہ حسین کا فرزند آئے گا، اس کے استقبال کے لیے کون سا معاشرہ تیار ہوگا؟ اس فضائے مجلس میں تربیت پانے والا معاشرہ، اس ذکر حسین میں تربیت پانے والا معاشرہ. یہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، شعور دیتا ہے، عدل کا شعور، آزادی کا حقیقی شعور، حق کا حقیقی شعور، باطل کی حقیقی پہچان. بس گفتگو روک رہا ہوں. آج دو محرم ہو گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ دو محرم وہ تاریخ ہے جس میں حضرت سید الشہداء کا رہوار چلتے چلتے رک گیا. تاریخ بتاتی ہے چلتے چلتے رک گیا. آپ نے رہوار بدلا، کئی رہوار بدلے مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا. اور جب کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بس اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بات کی وضاحت کروں. امام سوال کیوں کرتے ہیں؟ امام پوچھتے کیوں ہیں؟ کیا امام کو علم نہیں ہے؟ یہ رہوار کیوں رکا؟ اس سب پر بحث کی گنجائش کسی اور موقع پہ، اس مجلس کی فضا میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ذہانتیں ان حقیقتوں کو بغیر کہے ہوئے سمجھتی ہیں. امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ قریب کے لوگوں میں سے کسی نے کہا نینوا. آپ نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا غافریات. آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات. آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ متعدد ناموں کے بعد کسی نے کہا کربلا. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ بس ہماری منزل آ گئی، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی، یہی ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے. تا تاریخ میں ہے کہ حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو یہ اعلان فرما دیا تھا، اور یہ پہلا اعلان نہیں تھا، یہ پہلا اعلان نہیں تھا. خیمے لگا دیے گئے. یہاں پر ایک روایت ہے جسے علامہ بہائی بہاء الدین عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کشکول میں لکھا ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے. میرے استاد گرامی مرحوم و مقبور آیت اللہ سید ابراہیم زنجانی نے اپنی کشکول میں نقل کیا ہے، اور بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام نے اس زمین کو وہاں کے جاگیرداروں سے، وہاں کے زمینداروں سے خریدا، اور خرید کر انہیں ہبہ کر دیا. یہ خریدا کیوں؟ توجہ ہے، امام ہے، عادل کا معیار قائم کرنا چاہتے ہیں. امام نہیں چاہتے کہ ان کی جنگ کسی غیر کی زمین پر ہو، امام یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہاد کسی دوسرے کی زمین پر کریں، امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبر کسی غیر کی زمین پر ہو. امام احسان کرنے کے لیے آتا ہے، احسان اٹھانے کے لیے نہیں آتا. کسی غیر کی زمین میں حسین کی قبر نہیں ہے، زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کر ہبا کر دی، اور ہبا کرتے وقت کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی. معلوم ہے اس میں کیا وصیت تھی؟ کیا کریم ہے ہمارا آقا، قیامت تک اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے اس وقت. عزاداروں کیا شرف ہے تمہارا، ناز کرو، فخر کرو، شکر کے سجدے کرو. زائرین امام جو زیارت پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس جملے کی تاثیر اور اس کا وزن و اس کی قدر کرو، سمجھو کیا ہے. اس وقت امام نے زمین ہبا کرتے وقت کہا کہ دیکھو یہاں چند دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، تم سے ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا، اور جو ہمارے زائر آئیں انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور انہیں 3 روز تک اپنا مہمان رکھنا. یہ وہ امام وصیت کر رہا ہے جسے معلوم ہے کہ 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا. بھوکا پیاسا قتل ہونے والا ہے وہ پہلے سے کرا میرے زائروں کو 3 دن تک مہمانی کرنا، مہمان رکھنا، وصیتیں کی، خیمے برپا کیے. اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیمے برپا ہوئے یا خیمے برپا ہو ہی رہے تھے کہ دشمن فوج نے تعرض کیا کہ نہیں، ہم دریا کے کنارے، نہر کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے. سنتے رہیں آپ، میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، تمام خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بیانات میں ذرا سا تفاوت ہو جاتا ہے. کوئی کہہ گزرتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کو جلال آ گیا. جلال تو یقیناً آیا ہوگا، عباس کے رہتے ہوئے کوئی سرکار سید الشہداء کے خیموں کو برپا کرنے میں حائل ہو جائے؟ عباس کے رہتے ہوئے کوئی روک دے کہ یہاں خیمے نہیں لگیں گے؟ بس بہت بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ایک جملہ رقت انگیز ہیں. بیان کربلا میں ہر مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، مگر بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت جناب زہیر قین کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا کون ہے جو یہاں خیمہ برپا کرنے سے روک دے؟ زہیر کو جلال آ گیا. اب کوئی دیر نہ تھی کہ عباس آستین الٹ لیں. معلوم ہے سرکار سید الشہداء نے کیا کیا؟ یہ پیکر عدل و احسان ماں عرض کروں گا کہ عدل پہلی منزل ہے, بعد کی منزل ہے احسان, احسان عدل سے بلندتر منزل ہے. یہ عدل و احسان کا پیکر امام, یہ سید الشہداء, یہ جان ختم المرسلین, یہ جانشین رسول اللہ, اس نے کیا کیا؟ گئے بہن زینب کے پاس, بہن زینب عباس کو تم سنبھال لو. عباس سے بلا کر یہ کہہ دو کہ جنگ کی ابتدا ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے, اگر دشمن منع کر رہے خیمے ہٹا دیں. جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہہ دیا کہ بھیا عباس, آقا امام وقت سید الشہداء کی یہ خواہش ہے کہ تم خیمے ہٹا دو.
عباس نے سر کو جھکایا, اور کون سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت عباس کے دل کی حالت کیا تھی.
خیمے ہٹے, اور میں کہتا ہوں یہ خیمے نہیں ہٹے, ارے حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بندش آپ کا سلسلہ سات سے نہیں دو محرم سے شروع ہو گیا. انا للہ رضاً بقضائه وتسلیماً لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.